السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
پشاور اسکول پر حملے میں ملوث پورے گروپ کا پتہ لگا لیا گیا. حملے کا حکم ملا فضل اللہ نے دیا. پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: یوکرین میں روس، جرمنی اور فرانس کے رہنما طویل مذاکرات کے بعد جمعرات کو جنگ بندی کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں، لیکن یوکرینی فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات مزید ٹینکوں اور بھاری ہتھیاروں نے روس سے یوکرین کی سرحد پار کی. اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یوکرین کی مالیاتی امداد کے لیے 17 ارب ڈالر سے زیادہ کے بیل آؤٹ معاہدے پر رضامند ہو گیا ہے. مصر کی ایک عدالت نے جمعرات کے روز الجزیرہ ٹی وی چینل کے 2 صحافیوں کو رہا کر دیا. اور کھیلوں کی خبروں میں یہ رپورٹ:
کرکٹ ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا انعقاد. پاکستانی قانون ساز قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے پر امید. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا ہے کہ 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی اسکول پر حملے کی منصوبہ بندی ملا فضل اللہ نے افغانستان میں کی تھی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کی منصوبہ بندی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ نے کی. فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسکول پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان ہی سے روانہ ہوئے تھے اور خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود میں چند دن قیام کے بعد 2 ٹکڑیوں میں پشاور پہنچے. انہوں نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پشاور اسکول پر حملے میں 27 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں سے 9 مارے جا چکے ہیں جبکہ 12 کو گرفتار کیا گیا ہے. فوج کے ترجمان نے کہا کہ گرفتار کیے گئے 12 شدت پسندوں میں سے 6 کو افغانستان میں پکڑا گیا. ان کے بقول دیگر 6 دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کاروائی جاری ہے.
یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 ابھی تک ہیں، ان میں سے 2 لوگ تو وہ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں. ملا فضل اللہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، عمر امیر افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. ان کی جو بھی انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ ہم آپس میں ایکسچینج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کہیں جا نہیں سکتے، یہ ضرور پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، یہی ان کا انجام ہے اور انشاءاللہ وہاں تک ضرور پہنچیں گے. اور ابھی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی فوکس طریقے سے کام بھی کر رہی ہیں، کوارڈینیشن بھی بہت بہتر ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنے والے دنوں میں ان کو پکڑیں گے.
میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں تعاون کر رہی ہے. نیوز کانفرنس کے دوران پشاور حملے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کے ویڈیو بیانات بھی سنائے گئے، جس میں وہ اعتراف جرم کرتے نظر آئے. فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنایا گیا ہے. انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے بیشتر حصے سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا چکا ہے اور اس علاقے سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا آغاز مارچ میں متوقع ہے. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو طالبان دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا. اب تک ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائیوں میں وزارت داخلہ کے بقول 12,000 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے درجنوں دہشت گردی میں ملوث تھے. حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں بھی قائم کی ہیں، جن میں 12 ایسے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی ہے. یہ مقدمات وفاقی حکومت نے چھان بین کے بعد فوج کو بھیجے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور اسلام آباد سے ہی محمد اشتیاق نے ایک اور رپورٹ میں بتایا ہے کہ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں انتہائی اہم رول ہے. یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے مشیر کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل میں پاکستان کے کردار کا کوئی نیم البدل نہیں. انہوں نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں
کہی.
چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر افغانستان میں فریقین چین کی مدد چاہیں گے تو ان کا ملک ضروری خدمات کی فراہمی کے لیے تیار ہے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اس موقع پر کہا کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں آنے والی بہتری سے بھی چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا.
I also briefed foreign minister Wang Yi about several positive developments in the past few months that have helped improve Pakistan relation with Afghanistan. We agreed that Pakistan and China should work together to promote peace and prosperity in Afghanistan.
سرتاج عزیز نے کہا کہ دونوں ملکوں نے افغانستان میں امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے. چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک کے صدر یی جن پنگ رواں سال ہی پاکستان کا دورہ کریں گے, تاہم اس دورے کی تاریخوں کے تعین کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ہمراہ 8 رکنی اعلی سطحی وفد بھی پاکستان آیا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور ایسے اعلی سطحی دورے دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام کے درمیان درینہ دوستی کا اہم جز ہیں. چین پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے علاوہ مختلف شعبوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے. پاکستان چین کے ساتھ خصوصاً توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پاکستانی سینٹ کی خالی نشستوں کو پور کرنے کے لیے انتخابات 3 مارچ کے بجائے 5 مارچ کو ہوں گے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے انتخابات کی تاریخ میں رد و بدل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اب یہ انتخابات 3 کی بجائے 5 مارچ کو منعقد ہوں گے. اس تبدیلی کی وجہ تو سرکاری طور پر نہیں بتائی گئی, لیکن شائع شدہ اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن کو امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے مزید وقت درکار ہے اور اسی لیے 2 دن کا اضافہ کیا گیا. سینٹ کی 52 نشستوں کے لیے پولنگ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں منعقد ہوگی, جس کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمعرات سے جمع کیے جا رہے ہیں اور جمعے تک کوئی بھی امیدوار کاغذات جمع کروا سکتا ہے. کاغذات کی جانچ پڑتال اس ماہ کی 16 اور 17 تاریخ کو ہوگی اور ان میں کسی اعتراض کے خلاف اپیلیں دائر کرنے اور ان پر فیصلوں کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد 25 فروری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی. حکمران مسلم لیگ نون کے علاوہ دیگر جماعتوں کے امیدواروں نے بھی اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانا شروع کر دیے ہیں. یہ کاغذات اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر کے علاوہ 4 صوبوں میں اس کے صوبائی دفاتر میں جمع کروائے جا سکتے ہیں. سینٹ کے انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان خفیہ رائے شماری کے ذریعے نمائندوں کا انتخاب کریں گے. ایوان بالا میں ارکان کی تعداد 104 ہے, جن میں سے 52 اپنی رکنیت کی مدت پوری ہونے کے بعد 11 مارچ کو سبکدوش ہو جائیں گے. سینٹ کے لیے تقریباً سبھی بڑی جماعتوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور بعض جماعتوں نے باہمی مشاورت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہے, جبکہ قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ ایوان بالا کے لیے اپنے امیدوار میدان میں لا رہی ہے. پی ٹی آئی گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں موجود اپنے اراکین کے استعفے دے چکی ہے, جو تاحال منظور نہیں ہوئے. یہ جماعت صرف خیبر پختونخوا سے ہی سینٹ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے, جہاں اس کی اپنی حکومت ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یوکرین, روس, جرمنی اور فرانس کے رہنما طویل مذاکرات کے بعد جمعرات کو جنگ بندی کے معاہدے پر متفق ہو گئے. اس معاہدے کا اعلان بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں رات بھر جاری رہنے والی تقریباً 16 گھنٹوں پر محیط بات چیت کے بعد کیا گیا. اس جنگ بندی کا اطلاق 15 فروری سے ہوگا. مزید تفصیلات سلت سسکا ہوک کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
مشرقی یوکرین میں تنازع کو ختم کرنے سے متعلق یورپی یونین کی ثالثی میں مذاکرات ان سفارتی کوششوں کے 1 ہفتے بعد شروع ہوئے تھے جس کا مقصد یوکرین میں بد امنی کا خاتمہ تھا. مذاکرات سے قبل ڈونیٹسک اور لوہانسکا میں لڑائی جاری رہی اور فریقین اہم علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے بغیر لڑائی بدتر شکل اختیار کر سکتی ہے. پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے کہ آیا حالات بہتری جنگ بندی اور ہتھیار بندی کی طرف جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر منسک میں امن قائم نہیں ہوتا تو حالات مزید خراب ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس صورت میں حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کے۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ فریقین متنازع علاقے سے باری ہتھیاروں کے انخلاء سمیت دیگر مرکزی معاملات پر متفق ہوئے ہیں۔ ان کے الفاظ،
Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе.
یہ میری زندگی کی بہترین رات نہیں تھی، تاہم یہ ایک اچھی صبح ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ہم ایک بڑے معاہدے پر متفق ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سوال کا جواب کہ اس معاہدے تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگی، میرے خیال میں اس کی وجہ بدقسمتی سے کیف کے عہدیداروں کا ڈونیٹسک اور لوہانسکا کے نمائندوں سے براہ راست رابطے سے انکار تھا۔ یہ الفاظ تھے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے۔ اطلاعات کے مطابق روس کے حامی باغیوں نے جنگ بندی کے معاہدے کو تسلیم کیا ہے، تاہم فریقین کی جانب سے کی گئی الگ الگ پریس کانفرنسوں میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اب بھی کچھ اختلافات موجود ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے کہا ہے کہ ہم کسی سراب میں نہیں ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ صدر پوروشینکو نے کہا ہے کہ اگر اس امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ یوکرین میں مارشل لا نافذ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ یوکرین میں گزشتہ چند دنوں میں ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس خطے میں لڑائی کی وجہ سے اب تک کم از کم 5,300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
باوجود کہ جمعرات کے روز فائر بندی کا اعلان کیا گیا، لیکن یوکرینی فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات مزید ٹینکوں اور بھاری ہتھیاروں نے روس سے یوکرین میں سرحد پار کی۔ تقریباً 50 ٹینک اور 40 راکٹ چلانے کے نظام اور اتنی ہی بڑی تعداد میں بکتر بند گاڑیاں یوکرین کے روس سرحدی قصبے ازاورین میں داخل ہوئیں۔ یہ بات ہمیں بتائی ہے کیف کے فوج کے ترجمان آندری لیسنکو نے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یوکرین کی مالیاتی امداد کے لیے 17 ارب ڈالر سے زیادہ کے بیل آؤٹ معاہدے پر رضامند ہو گیا ہے۔ آئی ایم اے کے سربراہ کرسچین لاگارڈ کا کہنا ہے کہ 4 سالہ معاہدے میں 40 ارب ڈالر کے وہ فنڈ بھی شامل ہو جائیں گے جو دوسرے عطیہ دہندگان دیں گے۔ مصر کی ایک عدالت نے جمعرات کے روز الجزیرہ ٹی وی چینل کے 2 صحافیوں کو رہا کر دیا، اور اس سے پہلے ان کے خلاف اخوان المسلمون کی حمایت کرنے کے الزام میں دوبارہ سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ قاہرہ کی عدالت کے ایک جج نے محمد فہمی کی ضمانت 33,000 ڈالر کے عوض منظور کی، لیکن ان کے ساتھی کے خلاف کوئی زر ضمانت طلب نہیں کیا گیا۔ فہمی کے پاس کینیڈا اور مصر کی دوہری شہریت تھی، لیکن رہائی کی امید میں انہوں نے مصر کی شہریت ترک کر دی تھی۔ الجزیرہ کے ایک تیسرے صحافی آسٹریلیا کے پیٹر گرسٹے کو 1 فروری کو رہا کر کے واپس ان کے وطن بھیج دیا گیا تھا۔ تینوں صحافیوں کو دسمبر سن 2013 میں گرفتار کر کے ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ گرسٹے اور فہمی کو 7 سال قید اور مصری شہری محمد کو 10 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔ حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت میں امریکی سفارتخانے کی گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ اس سے پہلے امریکی سفارتکار سفارتخانہ بند ہونے کے بعد وہاں سے نکل گئے تھے۔ سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ ان گاڑیوں کو سنا ایئرپورٹ سے قبضے میں لیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے۔
Clearly it is unacceptable and we would reiterate that in order to return to Sanaa, respect for property...
جین ساکی کہہ رہی ہیں کہ واضح طور پر یہ ناقابل قبول ہے، اور ہم اس پر زور دیں گے کہ سنا واپسی کے لیے املاک کا احترام کیا جائے، ہماری تنصیبات کا احترام کیا جائے، اور یہ بہت ضروری امر ہے، اور ہم یقینی طور پر درخواست کر رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں واپس کی جائیں۔ جین ساکی نے سفارت خانے کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کرنے سے انکار کیا، لیکن کہا کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ سفارت خانہ اسی حالت میں واپس کیا جائے گا۔
There were reports also I think that some had entered the compound. We don't have anything to confirm those reports.
انہوں نے کہا کہ یہ اطلاع تھیں کہ کچھ لوگ سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہوئے، لیکن ہمارے پاس مصدقہ کوئی خبر نہیں ہے۔ توقع ہے کہ امریکی صدر کانگریس سے داعش اور دوسرے انتہا پسند گروپس کے خلاف فوجی قوت کے استعمال کے لیے 3 سالہ نیا اختیار دینے کے لیے درخواست کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی ایک رپورٹ. سعدیہ اسد کی زبانی.
وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے منگل کے روز کہا کہ مسٹر اوباما کا خیال ہے کہ انہیں داعش کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دینے کا اختیار حاصل ہے اور نئی اجازت داعش کو رسوائی اور تباہی سے ہمکنار کرنے کے لیے اتحاد کی ایک طاقتور علامت کا اظہار ہوگا. ان کے الفاظ:
In the intervening period since the president first discussed this back in November and even before the president made this announcement back in November, administration officials had been engaged in conversations with
گزشتہ برس نومبر میں صدر کی جانب سے اس بارے میں اپنی پہلی گفت و شنید کے بعد کے درمیانی عرصے میں اور نومبر میں صدر کے اس اعلان سے پہلے بھی انتظامیہ کے عہدیدار کانگریس کے دونوں ایوانوں یعنی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے ساتھ مل کر مسودے کی ایسی زبان پر متفق ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں جسے ایوان نمائندگان اور سینٹ کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی حمایت حاصل ہو سکے. صدر کا یہ خیال ہے کہ اگر اسے دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل ہو تو یہ پیغام اور بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے. صدر اوباما امریکی قیادت میں شام اور عراق میں داعش کے اہداف پر فضائی حملوں کے جائز قرار دینے میں اس اختیار کو استعمال کر رہے ہیں جس کی منظوری سن 2001 میں کانگریس نے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کو 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے سلسلے میں دی تھی. نیا اختیار جو عراق جنگ کے لیے سن 2002 کے کانگریس کے اختیار کی جگہ لینے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے, اطلاعات کے مطابق خصوصی فورسز اور مشیروں کی جغرافیائی سرحدوں سے ماورا تعیناتی کی اجازت دے گا لیکن زمینی جنگی فورسز کی مستقل موجودگی کی ممانعت کرے گا. ارنسٹ کہتے ہیں صدر کا یہ خیال نہیں ہے کہ عراق اور شام میں امریکی فوج کے لڑاکا زمینی دستوں کی بڑے پیمانے پر کس طرح طویل عرصے کے لیے تعیناتی ہمارے قومی سلامتی کے مفاد میں ہوگی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان ارنسٹ کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں انتظامیہ اور کانگریس کے درمیان صلاح مشوروں کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے اور اس گفت و شنید کا حاصل اختیار نامے کی حتمی زبان کی شکل میں سامنے آئے گا. ریپبلکن سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے منگل کے روز کہا کہ یہ معاملہ امکانی طور پر اگلے چند ہفتوں کے دوران کانگریس میں ہونے والے بحث مباحثوں پر غالب رہے گا.
This is a matter of such import that from a procedural point of view we're going to try to include.
یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ ایک ضابطہ کار کے نقطہ نظر سے ہم اگلے ہفتے کے آغاز سے اپنی کانفرنس کے ہر رکن کو بحث میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کانگریس کے سامنے کبھی بھی فوجی قوت کے استعمال کے اختیار سے زیادہ سنجیدہ معاملہ کوئی اور نہیں ہوتا اور ہم مسودے کی ایسی زبان کے منتظر ہیں جس کے بارے میں صدر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہے اور یہ چیز یقینی طور پر اگلے چند ہفتوں کے دوران نمایاں بحث مباحثوں میں سے ایک ہوگی. اسی دوران امریکی قانون ساز انسداد دہشت گردی کے ماہرین کی شہادت کی سماعت کر رہے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ داعش کی جانب سے لڑائی میں شرکت کے لیے 90 ملکوں سے 20,000 سے زیادہ رضاکار عراق اور شام جا رہے ہیں. انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ ان میں 150 سے زیادہ امریکی شہری یا امریکہ میں رہنے والے افراد شامل ہیں. جنگجو رضاکاروں کی اس تعداد کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی اور یہ تعداد ان افراد سے بڑھ گئی ہے جو گزشتہ 20 برسوں کے دوران لڑنے کے لیے افغانستان, پاکستان, عراق, یمن یا صومالیہ گئے تھے. کانگریس کے سامنے گواہی کے لیے پیش ہونے والوں میں رینڈ کارپوریشن کے ایک سینئر سیاسی تجزیہ کار اور فوجی ملازمت کا پس منظر رکھنے والے رک برینن بھی شامل ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے دور کی نسلوں سے منسلک چیلنج کو ظاہر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حالیہ عشروں میں کٹر اسلام پسند گروپس کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے. ان کے الفاظ:
Going back to 1988, there were only three of these types of groups that existed.
اگر ہم ماضی میں جائیں تو سن 1988 میں دنیا بھر میں موجود اس طرح کے گروپس کی تعداد صرف 3 تھی. سن 2001 تک یہ تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی اور سن 2010 تک ان کی تعداد ایک مقررہ رفتار سے بڑھتی رہی لیکن سن 2013 تک یہ تعداد سن 2010 کی 32 کی تعداد کے مقابلے میں ایک دم بڑھ کر 51 ہو گئی جس کی سب سے بڑی وجہ عرب سپرنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بد امنی تھی. تجزیہ کار برینن کہتے ہیں کہ سن 2001 میں انفرادی غیر ملکی جنگجوؤں کی تعداد 22,000 تھی جو سن 2013 میں 90,000 تک پہنچ گئی اور سن 2014 میں داعش کی کامیابیاں اس تعداد میں بے پناہ اضافے کا سبب بنی.
So what we're seeing today, if you were to graph it, is a complete explosion.
اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان کا گراف بنائیں تو یہ اس بنیاد پرست اسلام پرست نظریے کے حامی افراد کا ایک دھماکہ خیز اضافہ ہے جو داعش کے ساتھ لڑائی میں شریک ہونے کے لیے شام اور عراق اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اس عظیم اسلامی خلافت کا حصہ بننے کو ایک موقع سمجھتے ہیں جس کے بارے میں داعش کا کہنا ہے کہ وہ اسے تشکیل دینا چاہتا ہے. برینن کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی جنگجو اسلام پسند غلبے کے ایک انقلابی نظریے پر مبنی ایک عالمی شورش پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے جو اس مقصد کی حمایت یا اس سے ہمدردی رکھتے ہیں. رینڈ کارپوریشن کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تاہم اس کا حل فوجی کاروائی نہیں ہے. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے حالیہ تبصروں کا ذکر کرتے ہوئے برینن کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر موجود ایک ایسا کینسر ہے جس کو وہی ختم کر سکتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ مغرب کو ایسے رہنماؤں کی مدد کرنی چاہیے جو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے خطرات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز ان کی انتظامیہ نے ایک مسودہ قرارداد کانگریس میں پیش کیا ہے جس کا مقصد داعش کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت طلب کرنا ہے. یہ رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی.
صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں نائب صدر جو بائیڈن، امریکی وزیر خارجہ جون کیری اور اپنے عہدے سے دستبردار ہونے والے وزیر دفاع چک ہیگل کی موجودگی میں کہا ہے کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس قرارداد کے تحت کیا ممکن ہے اور کیا نہیں. صدر اوباما کے الفاظ، یہ قرارداد داعش کو تباہ کرنے کے ہمارے اہم اہداف کی عکاس ہے. یہ اسی جامع حکمت عملی کے مطابق ہے جس پر ہم اپنے اتحادیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، یعنی عراق اور شام میں داعش کے خلاف فضائی حملوں کی ایک منظم اور مسلسل مہم اور اعتدال پسند شامی باغیوں کی مدد سمیت مقامی افواج کے لیے ٹریننگ اور تعاون. صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے خلاف عالمی اتحاد جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے جبکہ داعش پسپائی اختیار کر رہا ہے اور وہ ہارنے والا ہے. صدر اوباما نے مزید کہا ہے کہ اس قرارداد میں جو انہوں نے کانگریس میں پیش کی ہے، شام اور عراق میں امریکی زمینی افواج کی تعیناتی کا کوئی مطالبہ شامل نہیں ہے. ان کے الفاظ، یہ عراق اور افغانستان طرز کی ایک اور زمینی جنگ کے لیے اختیار نامہ نہیں ہے. آج عراق میں 2,600 امریکی فوجی اپنے اڈوں پر رہتے ہوئے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہاں، ان کو ان تمام خطرات کا سامنا ہے جو کسی بھی خطرناک حالات میں کسی کو ہو سکتا ہے، تاہم یہ براہ راست لڑائی میں ملوث نہیں ہے. ان کا کام کردش فورسز سمیت عراقی فورسز کو ٹریننگ دینا ہے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. منگل کے روز سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر مچ میکونل نے کہا ہے کہ فوجی قوت کے استعمال کی اجازت سے زیادہ پیچیدہ معاملہ اس سے پہلے کبھی کانگریس کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. صدر نے جس انداز میں اس کو پیش کیا ہے، ہم اس کو دیکھنے کے منتظر ہیں. آئندہ چند ہفتوں تک یہ معاملہ کانگریس کے مباحثے پر چھایا رہے گا. یہ الفاظ تھے سینیٹر مچ میکونل کے. صدر اوباما نے داعش کے خلاف کارروائی سے متعلق یہ مسودہ اپنی انتظامیہ کی جانب سے ایک 26 سالہ امریکی امدادی کارکن خاتون کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد کانگریس میں پیش کیا ہے. یہ وہ آخری امریکی خاتون تھی جس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ داعش کی یرغمال ہیں. صدر اوباما نے کانگریس میں جو اختیار نامہ پیش کیا ہے، اس پر دونوں جماعتوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ریپبلیکنز اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ صدر نے زمینی افواج کی دیرپا وابستگی کے آپشن کو خارج از امکان قرار دیا ہے، جبکہ بعض ڈیموکریٹس نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ صدر اوباما نے اس قرارداد کے ذریعے فوج کی تعیناتی کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
بلاک بسٹر بالی ووڈ فلم شولے کی پاکستان میں ریلیز, تفصیلات فکر و فن میں.
ارے او کاشی رام, کیا لائے ہو؟
مالک جوہر لایا ہوں.
مالک کے بچے ہمارے لیے یہ آدھی مٹھی جوار لایا ہے؟
جتنی تھی سب لایا ہوں.
جس دن ایک گولی اتر گئی کھوپڑی میں, جتنا بھیجا ہے سب باہر نکل آئے گا.
مانڈی والا انٹرٹینمنٹ کے روح رواں ندیم مانڈوی والا نے وسیم صدیقی کے ساتھ بات چیت میں بتایا کہ بالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلم شولے کی پاکستان میں ریلیز کے بعد اگلا نمبر دلوالے دلہنیا لے جائیں گے اور دیو داس کا ہے.
ہم نہیں توڑیں گے, توڑیں گے دم, مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے.
پاکستان میں اس کی ریلیز کی وجہ بتاتے ہوئے سلیم مانڈوی والا کا کہنا تھا کہ اس کی کامیابی کے چرچے 15 اگست 1975 کو اس کی پہلی مرتبہ ریلیز سے شروع ہوئے اور آج 40 برس گزر جانے کے بعد بھی جاری ہیں.
ارے میری جیت تیری جیت, تیری ہار میری ہار, سن اے میرے یار, تیرا غم میرا غم, میری جان تیری جان, ایسا اپنا پیار, جان پہ بھی کھیلیں گے, تیرے لیے لے لیں گے, جان پہ بھی کھیلیں گے, تیرے لیے لے لیں گے سب.
فلم شولے کے بارے میں بالی ووڈ ایکٹریس ہیما مالنی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ شولے جیسی فلمیں دوبارہ نہیں بن سکتی, اور واقعی ایسا ہی ہوا. شولے نسل در نسل دیکھی اور پسند کی جانے والی فلموں میں شامل ہے.
ہاں بابو جی, کہاں جاؤ گے؟ بیلاپور, نامپور, فتح گڑھ, رام گڑھ, کہاں جانا ہے بولو؟ کیا کبھی ٹانگا نہیں دیکھا پہلے؟ یہ گاؤں کھیڑا ہے صاحب, یہاں موٹر گاڑی نہیں ملے گی کہ بیٹھے اور گر سے چل دیے. یہاں تو بسنتی کا ٹانگا ہی چلتا ہے. دیکھو مجھے بے فضول بات کرنے کی عادت تو ہے نہیں, چلنا ہے تو بولو چلنا ہے.
ارے بھائی ہم کو تو چلنا
نہیں, چلنا تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اب بسنتی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہو جائے گی.
شولے رمیش سپی اور جی پی سپی نے ڈائریکٹ اور پروڈیوس کی تھی, جبکہ امیتابھ بچن, جایا بچن, دھرمیندر, ہیما مالنی, امجد خان, سنجیو کمار, اے کے بینگل, اسرانی, سچن, میک موہن اور ستن کپور وغیرہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اس کے کئی ڈائیلاگز محاورے بن گئے.
کتنے آدمی تھے
سردار؟ 2 آدمی تھے.
2 آدمی. ارے او سانبھا, کتنا انعام رکھے ہیں سرکار ہم پر؟
پورے 50,000.
سنا, یہاں سے 50-50 کوس دور گاؤں میں جب بچہ رات کو روتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا, سو جا نہیں تو گبر سنگھ آ جائے گا.
وسیم صدیقی کی کراچی سے بھیجی گئی رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، پتا ہے urduvoa.com۔ محبوبہ محبوبہ یا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کی ایک یونیورسٹی میں سینکڑوں لوگ یونیورسٹی کے ان 3 مسلمان طالب علموں کی یاد میں ایک دعائیہ شب بیداری کے لیے اکٹھے ہوئے، جنہیں پارکنگ کے ایک تنازع پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ان کا خاندان مذہبی نفرت پر مبنی ایک جرم کی تفتیش کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
بدھ کی رات چیپل ہل میں واقع یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے لوگوں نے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے متاثرین کی یاد کو زندہ رکھنے کے عہد کیے۔ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کی طالبہ خدیجہ کنسو نے کہا،
I really wanted everyone to realize that like we have to unite against these things and it's really important that we all come together and realize who they were and who they are.
میں درحقیقت چاہتی ہوں کہ ہر ایک یہ احساس کرے کہ ہمیں ان چیزوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا، اور یہ واقعی اہم ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور یہ جانیں کہ وہ کون تھے اور وہ کون ہیں اور وہ کتنی زندگیوں پر اثر انداز ہوئے، تاکہ ہم اس میراث کو آگے تک لے جا سکیں قطع نظر اس کے کہ آیا ہم انہیں جانتے تھے یا نہیں۔ یہ الفاظ تھے یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کی ایک طالبہ خدیجہ کنسو کے۔ اور اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم زکریہ حیدری نے کہا،
It was stated very clearly here that there's sort of a feeling of we need to take their memory and move forward. We can't grieve.
یہاں بہت واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا احساس موجود ہے کہ ہمیں ان کی یاد کو ساتھ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم غمزدہ ہوں یا اپنی نفرت کا اظہار ان پر کریں جنہوں نے یہ کاروائیاں کی۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم متاثرین کی یاد کو بہترین طریقے سے ساتھ رکھیں اور کمیونٹی اور دنیا بھر میں مثبت اقدامات کے ذریعے ایک طرح سے اس چیز کو برقرار رکھیں کہ وہ دنیا کے لیے کیا تھے اور ہمارے لیے کیا تھے۔ یہ تھے نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی کے ایک طالب علم زکریا حیدری۔ اس سے قبل بدھ کے روز 46 شخص جس پر ایک 23 شیڈی برکت، اس کی اہلیہ اور سالی کے تہرے قتل کا الزام ہے، عدالت میں پہلی بار پیش ہوا۔ وہ تینوں متاثر افراد منگل کے روز یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا چیپل ہل کیمپس کے قریب ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ اس شوٹنگ کی وجہ پارکنگ پر ایک پرانا تنازع تھا۔ ایک امریکی مسلمان لیڈر اسلامک ایسوسی ایشن آف ریلی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد نے کہا،
I mean, if you look at his Facebook, it says it all. I mean, it is actually, I can just tell you a quote that, you know, it's...
میرا مطلب ہے اگر آپ اس کی فیس بک دیکھیں تو وہ سب کچھ بتاتی ہے۔ اصل میں صرف اس کا ایک اقتباس بتا سکتا ہوں اور وہ یہ کہ مسلمان کو اپنا بڑا منہ بند رکھنا چاہیے وگرنہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دباؤ ڈال رہا تھا یا منصوبہ بندی کر رہا تھا یا کسی قسم کی نفرت رکھتا تھا۔ یہ الفاظ تھے ایک امریکی مسلمان لیڈر ڈاکٹر محمد کے۔ ہکس نے سوشل میڈیا پر مذہب مخالف بیانات پوسٹ کیے تھے، تاہم عہدیداروں نے ابھی تک ہلاکتوں کی وجہ کا تعین نہیں کیا ہے۔ ہکس کو کسی ضمانت کے بغیر جیل میں رکھا جا رہا ہے اور عدالت میں اس کی اگلی پیشی 4 کو ہوگی۔ اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے نمائندے جیروم سوکولوفسکی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بہت سے امریکی مسلمان یورپ میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں کے بعد انتقامی کاروائیوں کے خدشات میں مبتلا تھے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ منگل کو نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی میں 3 مسلمان طالب علموں کی ہلاکت کی اہمیت کو متاثرین کے عقیدے کی وجہ سے گھٹا کر بیان کیا گیا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق وہ خوشباش نوجوان تھے اور بظاہر اپنی زندگیوں میں کامیاب تھے۔ تہرے قتل کے اس واقعے نے یونیورسٹی کے پرامن علاقے کو خوفزدہ کر دیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ اس سانحے کی اہمیت کو کم سے کم کر کے اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ متاثرین مسلمان تھے۔ اور کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن سے وابستہ شہری حقوق کے علمبردار ابراہیم کوپر کہتے ہیں،
It goes without saying that if the Muslim had been the perpetrator in this, that it would have been international headlines immediately.
یہ سب پر آیا ہے کہ اگر اس کیس میں کوئی مسلمان قصوروار ہوتا تو اسے فوری طور پر بین الاقوامی طور پر شہ سرخیوں میں پیش کر دیا گیا ہوتا۔ یہ الفاظ تھے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن سے وابستہ شہری حقوق کے علمبردار ابراہیم کوپر کے۔ اور دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر ڈیوڈ شینزر جو چیپل ہل میں رہتے ہیں اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکی مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ آیا مسلمان امریکہ میں فٹ ہوتے ہیں.
It's not trauma in the sense of, you know, immediate harm or immediate, you know, psychological damage, but
یہ فوری نقصان کے یا فوری نفسیاتی نقصان کے اعتبار سے کوئی ٹراما نہیں ہے بلکہ یہ اس بارے میں ایک حقیقی سوال ہے کہ آیا وہ امریکہ میں فٹ ہوتے ہیں. کہ آیا مسلمان امریکہ میں فٹ ہوتے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نارتھ کیرولائنا میں تین مسلمان طالب علموں کے قتل کے اس واقعے کے بارے میں یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے فیکلٹی ایڈوائزر ڈاکٹر عارف شیخ سے اب سے کچھ دیر پہلے یاسمین جمیل نے ایک مختصر گفتگو ریکارڈ کی. ڈاکٹر شیخ نے یونیورسٹی کے طالب علموں کے رد عمل پر بات کرتے ہوئے کہا،
ابھی تو لوگوں کو یہ لحاظ نہیں ہوا کہ ٹھیک طرح سے کہ ہوا کیا ہے. پولیس کے ساتھ بھی ہم رابطہ رکھ رہے ہیں. وی ٹرائنگ ٹو گیٹ دا فیکٹس آؤٹ. وی آر ناٹ شیور کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ تین اسٹوڈنٹس، دو ادھر یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے اسٹوڈنٹس تھے اور ایک جو اسٹوڈنٹ تھا، دوسری اسٹوڈنٹ کی بہن تھی، شی واز فرام دی نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی. نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی بھی کافی میجر یونیورسٹی ہے، تقریباً صرف 25 میل دور. بیسکلی دیر ہیو بین شوٹنگز آف 3 اسٹوڈنٹس دو یونیورسٹیز سے. اس کا جو کافی بڑا امپیکٹ پڑا ہے دو یونیورسٹیز پہ، اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، اب ڈائریکٹ امپیکٹ تو صرف دو یونیورسٹیز پہ ہیں مگر اس علاقے میں 3 میجر یونیورسٹیز اینڈ 1 اسمالر یونیورسٹی ہیں جن پہ دے ہیو آل کم ٹوگیدر اینڈ شو دیئر سالیڈیریٹی اینڈ سپورٹ فار دا اسٹوڈنٹس فیملیز اور جو ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے. دے ہیو ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ اینڈ پرووائڈ اینی اسسٹنس، جو بھی مدد دے سکتے ہیں ہمیں. کافی ویئر اپریشیٹیو of that. جہاں تک ہم شوٹنگ کا جو معاملہ ہے، all we know is کہ the neighbor shot the 3 students. اب اس کے موٹیوز کیا ہیں وہ ابھی تک ہم جان نہیں پائے، مگر ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو جب تک یہ فائنلائز نہیں ہوتا تب تک تو وی کانٹ ریئلی سے واٹ دا ریئل موٹیوز ور.
تو یونیورسٹی کی جو مسلم طالبات ہیں خاص طور پر ان یونیورسٹیوں میں، ان میں کیا اس واقعے کے بعد کچھ خوف و ہراس پیدا ہوا ہے یا وہ خوف زدہ ہیں؟
جی، آئی تھنک سم ہیو بین کوائٹ اسکیئرڈ. ابھی تو یو نو کافی گریف ہے، شاک زیادہ تر ہے، جسٹ لوزنگ اینڈ losing friends, losing people that they've known well. To abhi to zyada tar yahi hai ke we're not really sure what's going on, magar hopefully yahi lagta hai ke shayad akele aadmi ka ye it was just the work of one man and not really something more widespread.
آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟
اب یہ بھی مشکل ہے. جہاں تک جو فیملی نے پریس ریلیس بھیجی ہے، ان کا تو یہی شک ہے کہ شاید یہ ہیٹ کرائم ہے، مگر جہاں تک ہم نے سنا ہے، وی ڈونٹ نو آل دا فیکٹس، سو وی آر ریلکٹنٹ ٹو کم آؤٹ اینڈ آفیشلی سے کہ یہی ہیٹ کرائم تھی یا نہیں، کیونکہ اس میں چند فیکٹس ہیں کہ یہی لگتا ہے ہیٹ کرائم ہے، مگر چند باتیں ایسی بھی نکلی ہیں کہ شاید یہ شاید ہیٹ کرائم نہ ہو، تو اس کا ہم دیکھیں گے. مگر لاٹ آف پیپل آر تھنکنگ دیٹ دس مے بی ایکچولی اے ہیٹ کرائم، ایٹ لیسٹ جہاں تک جو فیملی کی جو پریس ریلیز نکلی ہے، دیٹ از واٹ ویو ہرڈ سو فار. خاص طور پہ چیپل ہل میں، چیپل ہل تو کافی لبرل کمیونٹی ہے اینڈ ہیز بین ویری ایکسیپٹنگ، ویری اوپن کمیونٹی، خاص طور پہ کیونکہ ادھر کافی بڑی یونیورسٹی ہے. ہمارے قریب اور بھی کافی میجر یونیورسٹی، ڈیوک یونیورسٹی ہے، دیٹس اونلی 15-20 منٹس اوے فرام آس. تو دیر آر لاٹ آف پیپل دیٹ آر ویری اوپن اینڈ ایکسیپٹنگ آف مسلمز اینڈ ویلکمنگ آف مسلمز. تو دس ہیز سرٹنلی بین سم تھنگ دیٹ ہیز بین نیو ٹو آس ان دیٹ سینس. مگر دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اگر یہ بات کوئی صحیح نکلی اینڈ if anything it has brought us closer to the community has stood up for us. Kal shaam ko University of North Carolina mein kafi badi vigil thi, جہاں سیورل تھاؤزینڈ پیپل لوگوں نے اٹینڈ کیا, مسلمز اینڈ نان مسلمز دونوں, ایوری ون واز کوائٹ مووڈ بائی دس ایونٹ. اور آج شام پھر بھی نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی پہ بھی ایک اور ویجل ہو رہی ہے, اینڈ سملر اٹینڈنس از ایکسپیکٹڈ.
بہت شکریہ ڈاکٹر عارف شیخ صاحب.
سن 2014 میں آزادی صحافت دنیا بھر میں زوال پذیر ہوئی ہے. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال جن ممالک میں سروے کیا گیا ان میں سے دو تہائی ملکوں میں صورتحال بدتر ہوئی ہے. اس زوال پذیری کی بڑی وجہ مسلح تنازعات اور داعش جیسے غیر سرکاری گروپ ہیں. اس بارے میں وکٹوریا ماچی کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
سن 2014 میں ہر بر اعظم میں میڈیا میں کام کرنے والے افراد کو بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پر صحافی عراق میں ہلاک ہوئے, امریکہ میں گرفتار ہوئے اور ان حکومتوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے جو معلومات پر اپنا کنٹرول چاہتی ہیں. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے لیے امریکہ کی ڈائریکٹر ڈیلفین ہالگا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں توقع تھی کہ اتنے خونی سال کے بعد ایک منفی رپورٹ سامنے آئے گی. انہوں نے کہا
2014
تشدد سے بھرپور تھا اور اس میں 66 صحافی ہلاک ہوئے. یوکرین, شام, عراق اور لیبیا میں صحافیوں کے اغوا کے متعدد واقعات سامنے آئے اور اس سال کے اختتام پر بھی کم از کم 40 صحافیوں کو اغوا کیا گیا جو ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں. جن 180 ممالک کا جائزہ لیا گیا ان میں سن 2013 سے لے کر اب تک آزادی صحافت کی پامالیوں میں 8% اضافہ ہوا. یورپ اور بلقانی خطے میں آزادی صحافت میں کمی کے باوجود فن لینڈ اس حوالے سے اول ملک شمار ہوا. اس نے یورپ اور بلقانی ریاستوں کو بھی اپنا درجہ بلند رکھنے میں مدد دی. تاہم شام, عراق اور یوکرین میں جاری تنازعات میں آزادی صحافت بری طرح سے متاثر ہوئی اور داعش اور بوکو حرام جیسے باغی گروپوں نے مذہب کا سہارا لیتے ہوئے صحافیوں کو بے رحمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. امریکہ کے درجے میں آزادی کے حوالے سے کمی ہوئی ہے اور اس کا درجہ گر کر 49 نمبر پر آ گیا ہے. ہالگاں کا کہنا ہے کہ اس درجے میں کمی کی بڑی وجہ ان صحافیوں کو حراست میں رکھنا ہے جو امریکہ کی وسطی ریاست میزوری میں ایک ہلاکت کی رپورٹنگ کر رہے تھے جہاں ہفتوں تک احتجاج جاری رہا تھا. آزادی صحافت کے حوالے سے مرتب کی جانے والی فہرست میں نچلے ترین درجوں میں ایران بھی شامل ہے. سن 2002 میں پہلی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے اجرا سے لے کر اب تک ایران تقریباً نچلے ترین درجات پر رہا ہے. وہاں اب بھی درجنوں صحافی زیر حراست ہیں جن میں امریکی صحافی جیسن رضایاں بھی شامل ہے. تہران میں واشنگٹن پوسٹ کے بیورو چیف رضایاں کو گزشتہ جولائی سے حراست میں رکھا گیا ہے جبکہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا. اس رپورٹ کے اجرا کے وقت ہالگاں کے ساتھ رضائیاں کے بھائی علی رضائیاں بھی تھے جنہوں نے ایرانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے بھائی کو رہا کریں. علی رضائیاں کا کہنا تھا یہ واضح طور پر ایک غلطی ہے اور ایک غلط فہمی ہے. جیسن نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اس کا امریکی حکومت کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں ہے. اس کا ان سرگرمیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو آج کل جاری ہیں اور اسے رہا کر دینا چاہیے. نئے سال کو شروع ہوئے 6 ہفتے گزر چکے ہیں. ڈیلفن ہالگاں سن 2015 کے بارے میں مایوسی کا شکار ہیں. تاہم انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ سن 2015 میں بہتری آئے گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
11 ستمبر سن 2012 کی رات دہشت گرد گروپ انصار الشریعہ نے لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکہ کی 2 سرکاری تنصیبات پر حملہ کیا جس میں انہوں نے مشین گنوں, راکٹ سے داغے جانے والے گرینیڈز اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا. عسکریت پسندوں نے امریکہ کے خصوصی مشن کے احاطے اور قریبی واقع ایک عمارت کو اپنے مسلسل حملوں کا ہدف بنایا جس میں انہوں نے امریکی سفیر سمیت 4 امریکیوں کو ہلاک, امریکی عملے کے مزید 2 ارکان اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والے لیبیا کے 3 محافظوں کو زخمی کر دیا۔ ان حملوں میں یہ دونوں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اس حملے کے ذمہ داروں تک پہنچنے کے لیے انعامات کی پیشکش کی گئی ہے اور انہیں ڈھونڈنے کی ایک بھرپور کارروائی کی گئی ہے۔ 15 جون کو امریکی فوجی اہلکاروں نے کارروائی میں ایک اہم مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ احمد ابو خطالہ بن غازی میں انصار الشریعہ کا ایک سینئر لیڈر ہے جس پر قتل اور دوسرے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں۔ حملے میں ملوث دوسرے افراد ابھی تک مفرور ہیں اور امریکہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ لیبیا پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کے زوال کے بعد قائم ہونے والا گروپ انصار الشریعہ مشرقی لیبیا میں عام شہریوں کو ہدف بنانے اور سیکیورٹی کے عہدیداروں اور سیاسی شخصیات کو قتل کرنے یا ان پر قاتلانہ حملوں کی کوشش سمیت بہت سے حملوں میں ملوث رہا ہے۔ اس گروپ کے ارکان ابھی تک لیبیا میں امریکی مفادات کے لیے مسلسل ایک خطرہ ہیں اور انہیں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام ایسی اطلاعات کی فراہمی کے لیے $1 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے جس سے بن غازی پر حملوں کے ذمہ دار کسی بھی فرد کی گرفتاری یا اسے سزا دینے کی راہ ہموار ہو سکے۔ امریکہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین ہوگی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کی کسی اور جگہ منتقلی کے ذریعے انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں تو اپنے قریب ترین سفارت خانے کے علاقائی سیکورٹی آفس سے اور اس ٹپ لائن یعنی www.rewardsforjustice.net پر رابطہ کریں یا اس پتے پر معلومات ای میل کریں info@rewardsforjustice.net۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور کھیلوں کی دنیا میں کرکٹ کی یہ رپورٹ۔ 2015 کرکٹ ورلڈ کپ کا سرکاری طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل بتائیں گے۔
دنیائی کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے یعنی ورلڈ کپ میں کھیلوں کا آغاز تو 2 روز بعد ہوگا، لیکن اس کا باقاعدہ افتتاح جمعرات کو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک رنگا رنگ تقریب میں کیا گیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کی ٹرافی کی رونمائی کرتے ہوئے کرکٹ کی عالمی تنظیم ICC کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن نے کہا کہ یہ تنظیم کی اعلیٰ روایات کی امین ہے۔ اس موقع پر میزبان ملک نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ثقافتی رقص و موسیقی کے علاوہ کرکٹ کھیلنے والے مختلف ملکوں کی ثقافت کی جھلک بھی پیش کی گئی اور تقریباً 1000 سے زائد فنکاروں نے شائقین کے تفنن تباہ کے لیے پیش کیے گئے پروگرام میں حصہ لیا۔ یہ تقریب دنیا بھر میں ٹی وی پر براہ راست نشر کی جاتی رہی۔ کرائسٹ چرچ کی میئر نے اس موقع پر حاضرین کو خوش آمدید کہا۔ پیش ہے اس تقریب کی ایک سوتی جھلک۔ تقریب میں ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے 14 ممالک کے پرچم لہراتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ پاکستان کا معروف ملی نغمہ بھی اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز 14 فروری کو نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان میچ سے ہوگا۔ ادھر کرکٹ کے اس عالمی کپ میں پاکستانیوں کی دلچسپی بھی دو چند ہو چلی ہے اور اکثر شائقین اس بنا پر خاصے پر امید ہیں کہ 23 سال قبل نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں ہونے والا کرکٹ ورلڈ کپ بھی پاکستان ہی نے جیتا تھا اور ہو سکتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرائے۔ تاہم کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مبصرین اس سے برعکس رائے رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ٹیم میں موجود سینئر کھلاڑیوں نے اگر ذمہ دارانہ کھیل پیش کیا اور نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے تو پاکستانی ٹیم اس میگا ایونٹ میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ پاکستان میں قانون ساز بھی خاصے پر امید ہیں کہ قومی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں اچھا کھیل پیش کرے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں رکن قومی اسمبلی رانا افضل کا کہنا تھا،
میں یہ چاہوں گا اچھا کرکٹ کھیلیں، ہماری ٹیم میں بڑا پوٹینشل ہے اور وہ انڈر پریشر نہ آئیں، اپنے ملک کے پریشر سے نہیں، جو ہار جانے کا پریشر ہوتا ہے وہ ہروا بھی دیتا ہے، تو وہ جیت جانے کے موڈ سے کھیلیں، اچھا کھیلیں، ہم ان کو ہر طرح ویلکم کریں گے پاکستان میں۔
رکن اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خاص طور پر ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچ دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔
انشاءاللہ پاکستان کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے، امید یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی، پریکٹس کریں، محنت کریں اور میدان میں جم کے کھیلیں، بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ زندگی ہوئی ضرور دیکھوں گا، میرے بچے جو ہیں وہ بھی شوق سے دیکھتے ہیں، خود بھی وہ کرکٹ کے فین ہیں، کھیلتے بھی ہیں اور گھر میں انشاءاللہ کافی گہما گہمی ہوگی جس دن وہ میچ ہو رہا ہوگا۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 15 فروری کو ایڈیلیڈ میں کھیلے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمکل۔ عشروں سے امریکی گھرانوں میں پیانو کا استعمال عام رہا ہے، لیکن اب ملک بھر میں اس کی فروخت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہیں جو اسے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن اب بھی ایشیائی امریکیوں کی ایسی تعداد موجود ہے جو پیانو کے اہم کسٹمر ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیانو اسٹور کو بچانے کے لیے یہ تعداد کافی ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ بدھ کی ایک شام ہے، کالج پارک میری لینڈ میں پیانو لیکویڈیشن سینٹر کا عملہ معمول کے مطابق مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سب مختلف طرح کے پیانو کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس سینٹر کے مالک 40 سالہ نک مارگریٹاس، جو اس انڈسٹری کے ماہر ہیں، انہیں پیانو کی صنعت کے مستقبل سے متعلق تشویش ہے۔ یہ لیکویڈیشن سینٹر واشنگٹن کے علاقے میں ایک بہت بڑا اسٹور ہے، جہاں پر سٹائن وے، یاماہا اور کوائی جیسے مشہور برانڈز فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن اب ان کا کاروبار مندی کا شکار ہے۔ مارگریٹاز اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے اس کاروبار کے بھرپور مواقع تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گریجویشن کے بعد میں نے اپنے پیانو کو فروخت کرنے کے لیے مقامی اخبار میں اشتہار دیا اور اسے پہلے آنے والے شخص کو فروخت کر دیا، لیکن مجھے اس کے لیے 27 ٹیلی فون کالز آئیں۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ انہوں نے بعد میں مقامی اخبار میں ایک دوسرا اشتہار دیا کہ 500 پیانو درکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں اشتہار دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ لوگوں نے استعمال شدہ پیانو بیچنے کے لیے لائن لگا دی، جبکہ ان میں خریدار بھی شامل تھے۔ لیکن اب چیزیں مختلف ہیں۔ مارگریٹاس کا کہنا ہے کہ اب جبکہ پیانو کی صنعت کو زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایشیائی اور ایشیائی امریکی مارکیٹ میں ڈرامائی انداز میں اضافہ ہوا ہے۔ انجلیکا فرویڈ کی عمر 9 سال ہے۔ اس نے 3 سال قبل یولیجینیا اولیشکیوے سے پیانو سیکھنا شروع کیا، جو 1991 میں امریکہ آنے کے بعد سے پرائیویٹ پیانو ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔
ایشین پیرنٹس ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ امپورٹنٹ۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایشیائی والدین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ اسے گھر میں محض اس لیے نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس پر رقم خرچ کی ہے یا محض سیکھنے کے لیے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بچوں کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ انجلیکا کی ماں فلوریڈا جنگ کہتی ہیں کہ جیسی ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی مہارت میں بہتری آ رہی ہے، انہوں نے اس کے لیے زیادہ مہنگا پیانو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کی دلچسپی اور سخت محنت کو دیکھتے ہوئے ہم نے بغیر ہچکچاہٹ کی اس کی حمایت کی، یعنی وقت اور مالی لحاظ سے ہر طرح سے اسے سپورٹ کیا۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں اس کی سب سے وفادار سامع رہوں گی اور عمر بھر اس کی تائید کروں گی۔ ایشیائی خاندانوں میں پیانو کی خرید اس کاروبار کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایشیائی صارفین اس لڑکھڑاتی صنعت کو سہارا دے سکیں گے۔ اگر محض ایشیائی کمیونٹی پیانو کو خرید رہی ہے تو پھر اس بات کا امکان بہت ہی کم رہ جائے گا کہ یہ کاروبار زیادہ عرصے تک منافع بخش طور پر چل سکے، لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اور بھی بہت سے خریدار تلاش کرنے ہوں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بغیر ڈرائیور کے کار کا تصور آج بھی بہت سے لوگوں کو کسی سائنس فکشن فلم کا قصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اب یہ ایک حقیقت کے روپ میں برطانوی سڑکوں پر دوسری گاڑیوں کے ساتھ فراٹے بھرتی نظر آئیں گی، کیونکہ برطانیہ میں بغیر ڈرائیور کی کار کو سڑکوں پر لانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کار کے روڈ ٹیسٹ کے ساتھ اس خوشخبری کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ موٹر سواروں کو ایڈوانس کار استعمال کرنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ بغیر ڈرائیور کے کاروں سے زیادہ مستفید خواتین ہو سکیں گی، کیونکہ برطانیہ میں 7 کے مقابلے میں خواتین کی ایک تہائی تعداد کار چلانا نہیں جانتی۔ اسی طرح ڈرائیور کے بغیر کاروں سے فائدہ اٹھانے والوں میں بزرگ، بچے اور خاص طور پر معذور افراد شامل ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ ذرا جلد ہی کمپیوٹرائزڈ نظام کی حامل روبوٹ یا ڈرائیور کے بغیر کاروں کے روڈ ٹیسٹ کا اعلان کریں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کلیئر پیری کا کہنا تھا کہ انہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور کے بغیر کاریں صبح بچوں کو سکول پہنچائیں گی اور دوپہر میں واپس گھر چھوڑا کریں گی، اور ان کے ساتھ کوئی بالغ فرد کار میں موجود نہیں ہوگا۔ امید ظاہر کی گئی ہے کہ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی کاروں سے ایسی 31% خواتین خود مختار ہو جائیں گی جو ڈرائیونگ کرنا نہیں جانتی۔ ابھی تک اس ٹیکنالوجی کو برطانیہ میں خصوصی ٹیسٹ ٹریک پر تجرباتی بنیادوں پر استعمال کیا گیا تھا، لیکن تحفظ اور قانونی مسائل کے 6 ماہ کے مطالعوں کے بعد ٹرانسپورٹ سیکرٹری پیٹرک میک لوگن نے اور بزنس سیکرٹری ونس کیبل کی جانب سے پہلی بار بغیر ڈرائیور کی کاروں کو گرین ویچ، ملٹن کینز، کوونٹری اور برسٹل کی عوامی شاہراہوں پر ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈرائیور کے بغیر کاروں کو خودکار پائلٹ کا آپشن دبا کر کار کو چلایا جائے گا۔ ان کاروں میں ایک سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جس میں ایڈوانس بریکنگ سسٹم اور سمارٹ کروز سسٹم موجود ہے جو شاہراہوں پر چلنے والی کاروں سے محفوظ فاصلہ رکھنے اور اپنی لین سے تجاوز نہ کرتے ہوئے کار کی رفتار کو کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سینسر اور کمپیوٹر کی مدد سے یہ کار خود کو پارک کر سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کاروں میں نصب حساس سینسر اور کیمرے کی مدد سے یہ گاڑیاں روزانہ کا راستہ یاد کریں گی اور ارد گرد کھڑی گاڑیوں پر نظر رکھیں گی اور ممکنہ رکاوٹ، مثلاً راہگیروں اور سائیکل سواروں سے ہوشیار رہیں گی۔ خیال ہے کہ ٹیسٹ کے ابتدائی مراحل میں حفاظت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے خودکار ڈرائیور کی جگہ ایک تربیت یافتہ ڈرائیور کے موجود ہونے کا امکان ہے۔ بعض کاروں میں سٹیرنگ ویل اور بریک پیڈل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے تحقیق ترقی کرتی جائے گی انہیں کار سے نکال دیا جائے گا اور کاریں مکمل طور پر خود مختار ہو جائیں گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے بیان کے مطابق کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو کاروں میں استعمال کرنے سے گنجان شاہراہوں پر ٹریفک کے دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ ٹریفک حادثات کی روک تھام میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ سائنس سے متعلق مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.voaurdu.com پر تشریف لائیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر واسکو والوچ۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کی کہانیاں ہوتی ہیں، اس لیے آپ اس کا انتظار کرتے ہیں ہفتے بھر۔ اور اسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز، اور پروڈیوسر ہیں